الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، انگریزی زبان میں اس کو ایک کانٹیکسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہی سمجھ میں آتی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا، اس کے مقصد کو سمجھنا، اس کی اپلیکیشن کو سمجھنا، اس کے لیے کانٹیکسٹ کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر کانٹیکسٹ معلوم نہ ہو تو ہم اس بات کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے، بلکہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کانٹیکسٹ ہر چیز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے پروردگار کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا قرآن مجید، تو اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات عطا فرمائے، ہمیں حکم بتائے، تو ان حکموں کو بھی ایک کانٹیکس کے ساتھ بتایا۔ یہ کانٹیکس جو ہے اس کو مختلف انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جو عمومی انداز اس کانٹیکس کو سمجھنے کا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کس تناظر میں نازل ہوئی، کس مسئلے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی وغیرہ، یا کس واقعے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں تقریباً، تو اس کو اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں۔ یہی کانسیپٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلام کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں، اور حدیث کے اندر اسی کانسیپٹ کو شان نزول کی بجائے شان ورود کہتے ہیں۔ نزول قرآن کے لیے استعمال ہوا کیونکہ قرآن جو ہے وہ اوپر سے نیچے نازل ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، نازل ہوا اوپر سے، آسمانوں سے زمین کے اوپر نازل ہوا، تو اس لیے اس کے لیے تو شان نزول کا لفظ استعمال ہوا۔ اور نبی علیہ السلام کیونکہ انسانوں کے درمیان ہی موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی الہام اللہ تعالی کی طرف سے، کوئی وحی دل کے اندر وارد ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام اس کا اظہار اپنی زبان مبارک سے کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے چونکہ وہ الفاظ نکلتے تھے، تو وہ اوپر سے نازل نہیں ہو رہے ہوتے تھے براہ راست، بلکہ انسانوں کے اوپر بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارد ہو رہے ہوتے تھے، جیسے کہ انسانوں کے اوپر داخل ہو رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں، وارد ہو رہے ہیں۔ وارد کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا شان نزول ہے کسی آیت کا، اور کیا شان ورود ہے کسی حدیث کا؟ احکامات کو سمجھنے کے لیے ان دونوں باتوں کی صحیح سمجھ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ حکم بے شک عام ہوتا ہے کہ شان نزول تو کسی خاص واقعے کے تحت حکم نازل ہونے کو کہتے ہیں نا، جیسے کہ پردے کے احکامات نازل ہوئے، اب یہ پردے کے احکامات نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سیاق و سباق استعمال فرمایا، پس منظر استعمال فرمایا، وہ ازواج مطہرات کا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجاؤں کا تھا. تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ جو حکم نازل ہوا پردوں کا کہ تم یوں وراء حجاب رہو، وہ حجاب کے پیچھے رہو، تو یہ تو ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوا ہے. تو اب امت کی باقی عورتیں تو ازواج مطہرات نہیں ہیں، تو ان کے اوپر آپ پردے کا حکم کیسے منطبق کر رہے ہیں، کیسے ان کے اوپر لگا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے کہ بھائی بے شک شان نزول تو اس کا ازواج مطہرات ہی تھیں، لیکن حکم عام ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے، امت کی ساری عورتوں کے لیے، اور اس کے اوپر پھر دیگر دلائل وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں حکم کا عام ہونا. لیکن یہ جو حکم کا عام ہونا ہے بھی نا، کہ بھئی یہ ازواج مطہرات کے لیے یہ خاص نہیں تھا، بلکہ یہ امت کے لیے عام تھا، لیکن اس عام کے اندر بھی ایک کانٹیکسٹ ضروری ہے، اس کے اندر بھی اس کا سیاق و سباق، یا اس کا اگر آپ لفظی اعتبار سے دیکھیں تو مورت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ جس چیز کے اوپر یہ وارد ہوتا ہے لفظی اعتبار سے، میں کوئی ٹیکنیکل اصطلاحی ٹرم کے طور پہ اس کو استعمال نہیں کر رہا، لفظی معنی کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں مورت. اب اصول فقہ کے اندر اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہو، کوئی اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہو، وہ اس کی تحقیق کا موقع نہیں ملا، ممکن نہیں ہو سکی وہ. تو اس وجہ سے لفظی اعتبار سے اس لفظ کو سمجھیں کہ بھئی یہ جو حکم نازل ہوا پردے کا، تو یہ کن کے اوپر لاگو ہوتا ہے؟ یہ پردے کا حکم جو ہے یہ امت کے لیے عام ہے، لیکن کیا یہ امت کے مردوں کے لیے بھی عام ہے؟ یعنی امت میں تو مرد بھی آتے ہیں، اور امت میں تو عورتیں بھی آتی ہیں، امت کے اندر تو بچے بھی آتے ہیں، سب کے سب امت میں آتے ہیں، تو کیا پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جو حکم آیا ہے یہ خاص امت کی جو بالغ عورتیں ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے آیا ہے. تو حکم کا عام ہونا بھی پھر اس لحاظ سے خاص بن جاتا ہے کہ جی یہ بالغ عورتوں کے لیے ہے، یہ امت کے دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اگرچہ کہ حکم عام ہے. حالانکہ کوئی کہنے والے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو کلام ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ کلام تو پروردگار عالم کا کلام ہے، یہ کلام تو اس ہستی کا کلام ہے کہ جو کہ نہ صرف یہ کہ ہر چیز کی خالق ہے، ہر چیز کی مالک ہے، ہر چیز کی رازق ہے، اور ہر چیز کو چلانے والی ہے، بلکہ وہ ہستی تو ایسی ہستی ہے کہ جس کے پاس علم ازلی بھی ہے، علم ابدی بھی ہے، مکمل علم رکھنے والی، شروع سے لے کر کے جب سے کائنات شروع ہوئی، انسانیت کی ابتدا ہوئی، جنات کی ابتدا ہوئی، فرشتوں کی ابتدا ہوئی، جو بھی آپ ابتدا کہیں، یہ ہستی تو اس سے بھی پہلے سے ہے، اس کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کا علم بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس کے پاس تو اس کا بھی علم ہے. تو کم از کم اس ہستی کا جو کلام ہونا چاہیے یہ تو ریسٹرکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایسا کلام ہونا چاہیے کہ اس کا ہر لفظ جو ہے وہ ہر کے اوپر اپلائی ہوتا ہو، ہر مخلوق کے اوپر اپلائی ہوتا ہو، ہر وقت کے اوپر اپلائی ہوتا ہو، ہر دور ہر زمانے کے اوپر اپلائی ہوتا ہو. ہر کلام اس ہستی کا ایسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہستی ہے ہی ایسی. بھئی ہم جو بات کرتے ہیں، ہم ایک خاص کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، تو ہماری تو لمیٹیشنز ہیں نا، ہمیں تو ماضی کا بھی مختصر علم ہوتا ہے، حال کا بھی کم علم ہوتا ہے، ہر چیز کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور مستقبل کا تو ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم جو بات کرتے ہیں وہ تو ایک خاص کانٹیکس کے اندر ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو علم اتنا محدود ہے، اور اللہ کا تو علم لامحدود ہے. تو اللہ کا تو کا جو کلام ہے وہ تو لامحدود ہر چیز کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پروردگار نے، اگرچہ کہ پروردگار کے پاس قدرت تو تھی اس بات کی، کر سکتے تھے اگر چاہتے ایسا کرنا، لیکن ہمارے پروردگار نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ باتوں کو ان کے کانٹیکسٹ کے اندر نازل کیا، اپنے کلام کو کانٹیکسٹ سے ٹائی کیا، مقید کیا چیزوں کو. تو اس وجہ سے جب پروردگار نے ایسا اپنے لامحدود علم اور قدرت کے باوجود ایسا کیا، تو جن کا نہ تو قدرت کے اندر کچھ ہے، نہ جن کا جو ہے وہ علم کوئی بہت زیادہ ہوتا ہے، مختصر علم ہوتا ہے انسان کا، تو اس کا کلام جو ہے وہ کیسے ہر سچویشن کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے، اس کا کلام کیسے ہر فرد کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، یا جس کو ہم مورت کہیں اگر اس لفظی اعتبار سے دیکھا جائے، تو مورت کے حساب سے ہوتا ہے کہ جہاں کہاں یہ وارد ہو رہا ہے، اس کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو دیکھا جائے گا. اب یہ جو بحث آئی کہاں سے، اس کا بھی ایک چھوٹا سا پس منظر تھا. خیر اس پس منظر کو ابھی رہنے دیں، کیونکہ اس کے اوپر زیادہ تحقیق کی اگین موقع نہیں ملا. لیکن یہ جو ابھی کانسیپٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر بات کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے. تو یہ جو کانٹیکسٹ اور پس منظر ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے ایک اضافی علم. یہ اضافی علم جو ہوتا ہے، ایک ایڈیشنل نالج جو ہوتی ہے، یہ ہر انسان کے پاس ہوتی نہیں ہے. یعنی ایون اگر آپ انسانوں کے درمیان دیکھیں، تو انسانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، جو کہ علماء کہلاتے ہیں یا فقہا کہلاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت تھوڑا سا علم ہوتا ہے یا بالکل بھی علم نہیں ہوتا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عوام الناس کہلاتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ علم کا فرق ہے، لیکن کس چیز کا علم؟ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں گاڑیوں کے فیلڈ کی، چلیں جی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی راستے میں گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، تو اب ہمیں تھوڑا بہت علم ہوتا ہے کہ جی اچھا ہو سکتا ہے کہ گاڑی گرم ہو گئی ہوگی، اس وجہ سے کھڑی ہو گئی، آگے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، گرم ہو گئی ہوگی، گرمی بہت زیادہ ہے، یہ وجہ ہو گئی ہوگی. تو تھوڑا بہت ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن ہم اس علم کی گہرائی ہمارے پاس حاصل نہیں ہوتی، موجود نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ اسمپشنز کر لیتے ہیں بیسک علم کی بنیاد پر. لیکن جب ہم اس کو میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو وہ اس گاڑی کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کے پاس اس کا تفصیلی علم ہوتا ہے. وہ پھر جب ڈائگنوسس کرتا ہے گاڑی کے پرابلم کی، تو پھر وہ دو چار تین چار چیزیں نکال کر کے بتا دیتا ہے. پاکستان میں جائیں تو آپ کو 10 چیزیں نکال کے بتا دے گا کہ یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، اور لمبا سا ایک بل بتا دے گا، بھائی اس میں تو اتنا پیسہ لگے گا. لیکن اگر ویسے بھی ایک ہوتا ہے، تو دو تین ایسے اس کو مسئلے پتا ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. تو اس کے پاس اس فیلڈ کا تفصیلی علم ہوتا ہے، جبکہ عوام الناس کے پاس اجمالی علم ہوتا ہے، تھوڑا سا علم ہوتا ہے. تو یہ ہر فیلڈ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ایون ڈاکٹری کی فیلڈ کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ عام نالج ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت تو پتا ہوتا ہے چیزوں کا، کچھ دواؤں کے نام بھی ہمیں پتا ہوتے ہیں، اور کچھ اپنے سمٹمز کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے، کچھ علاج معالجے کی بھی ہمیں ترکیبیں وغیرہ ہم نے سن کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، استعمال کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن اس کا جو تفصیلی علم ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے. تو ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ دواؤں کا بھی علم رکھتا ہے کہ بھئی کون سی والی بیماری کے لیے کون سی والی دوا چاہیے ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک اور لیول آف نالج ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس بیک گراؤنڈ والے مریض کے اوپر اس کا جو پس منظر ہے، اس کے جو فیملی ہسٹری ہے، تو اس فیملی ہسٹری اور اس کے بیہیویئر کے ساتھ، اس کے لائف سٹائل کی وجہ کے سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس کو مجھے کن دواؤں کے اوپر چلانا چاہیے. ایک فارماسسٹ جو کہ عرب ورلڈ کے اندر دکتور کہلاتے ہیں، لیکن وہ دکتور ہوتے نہیں ہیں، یہ لوگ ان کو دکتور کہتے ہیں. تو وہ فارماسسٹ صاحب جو ہوتے ہیں ان کو دواؤں کا علم ہوتا ہے. تو آپ ان سے کسی بیماری کا بتا دینا، تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہاں اس بیماری کے اندر یہ دوا دی جاتی ہے. لیکن فارماسسٹ کو اس مریض کا علم نہیں ہوتا، اس کی فیملی ہسٹری اس کے پاس نہیں ہوتی. یہ فیملی ہسٹری اور باقی سارا کا سارا پس منظر یہ تو اس کے ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے. تو پس منظر کا ہونا، کانٹیکسٹ کا معلوم ہونا،
یہ کن کے پاس ہوتا ہے؟ یہ ایکسپرٹس کے پاس ہوتا ہے، یہ عوام الناس کے پاس نہیں ہوتا، نان ایکسپرٹس کے پاس نہیں ہوتا. بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ دین کے اندر بھی ہے. یہ جو فقہا کہلاتے ہیں، جو علماء کہلاتے ہیں، یہ بھی وہی حدیثیں پڑھے ہوتے ہیں جو کہ آپ اٹھا کر کے کسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں. عربی زبان اگر آتی ہے تو آپ عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عربی نہیں آتی تو آپ اردو میں تو پڑھ ہی سکتے ہیں، انگریزی میں تو پڑھ ہی سکتے ہیں. تو علماء کرام بھی تو وہی والی حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہی والی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو 8 سال مدرسے کے اندر جا کر کے عالم کورس کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تخصص کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے بعد جو دین کی مزید علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ 8 سال میں تو صرف عربی سیکھتے ہیں، اصل مطالعہ جو ہے وہ تو 8 سال کے بعد شروع ہوتا ہے. اصل بندہ عالم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. یہاں پر تو بیسکلی صرف بنیادی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں مدرسے کے اندر شروع میں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بہت زیادہ علم ہوتا ہے جو کہ علماء حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں دور حدیث میں جا کر کے، جن کا ایک فائنل ایک شکل بن رہی ہوتی ہے 8ویں سال دور حدیث کے اندر جا کر کے، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ انہی حدیثوں کو جو کہ وہ پہلے سال میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، زیادہ طالبین میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، ریاض الصالحین میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت ساری دوسرے موقعوں کے اوپر وہ سن چکے ہوتے ہیں. لیکن دور حدیث کے سال میں جا کر کے پھر وہ ان کو بہت زیادہ سیاق و سباق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ، اس کے پس منظر کے ساتھ، شان ورود کے ساتھ، اور پھر ان سے فقہا نے کیسے جو ہے وہ احکامات ڈرائیو کیے ہیں، اور دوسروں کی جو ڈیریویشنز ہیں، دوسروں کے جو مسائل ہیں، شافعی فقہ کے، مالکی فقہ کے، تو ان کے پھر ہمارے فقہا نے جواب کیسے دیے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عالم پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ عالم کہلاتا ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے پاس چیزوں کا کانٹیکسٹ موت ہوتا ہے. صرف متن نہیں ہوتا اس کے پاس، صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ تو ایک عوام الناس میں سے کسی فرد کے پاس بھی ہو سکتے ہیں. تو عالم کہلاتا ہی وہ شخص ہے کہ جو کہ کانٹیکسٹ کے ساتھ باتوں کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ چیزوں کو. اسی وجہ سے علماء جو ہیں وہ مقتدا ہوتے ہیں، اور عوام الناس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء سے پوچھ کر کے چلیں، علماء سے پوچھیں کہ جی مجھے واسطہ پڑ رہا ہے اس مسئلے سے، تو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ جی کون سی والی حدیث وارد ہوئی ہے، کون سی والی، کس طریقے سے میں اس کو سمجھوں، کیسے اس کے اوپر عمل کروں. یہ آپ بتائیں، کیونکہ آپ کے پاس تفصیلی علوم ہے، میرے پاس تفصیلی علوم نہیں ہے. تو اس کے پاس کانٹیکسٹ نہیں ہوتا اصل میں احکامات کا، احکامات پتہ بھی نہیں ہوتے، لیکن اگر پتہ بھی ہیں تو پوری طریقے سے کانٹیکسٹ اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو علماء سے نہ صرف یہ کہ احکام پوچھنے ہوتے ہیں، بلکہ علماء پھر جو احکامات بتاتے ہیں وہ فل کانٹیکسٹ کے ساتھ بتاتے ہیں. فتویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ پورا کانٹیکسٹ مفتی کے پاس جا کر کے دارالافتاء کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ اس کانٹیکسٹ کے حساب سے پھر آپ کو فتویٰ لکھ کر کے دیتا ہے. شیخ کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ آپ پورا کانٹیکسٹ اپنا بتاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو فتاوا پہلے سے موجود ہوتا ہے ان فتاوا کو شیخ جو ہے وہ آپ کے پرسنل کانٹیکسٹ کے ساتھ جوائن کر کے پھر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ ایسے کر لیں. ود ان دا باؤنڈز آف شریعہ، باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ والا عمل اختیار کر لیں، یہ والی چیز آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کانٹیکسٹ جو ہوتی ہے نا، جو ہوتا ہے نا کسی بات کا، یہ انتہائی اہم ترین ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ایسا عجیب طریقے سے رکھا ہے کہ ہر کے ایسے مسائل رکھے ہیں کہ جو کہ ظاہری طور پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ظاہری طور پر اگر آپ ان کو دیکھیں، عوام الناس کی نظر سے دیکھیں، تو دونوں چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں. لیکن عالم جب ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو چونکہ ان کو اس کو کانٹیکسٹ کا پتا ہوتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ نہیں، یہ ایک جیسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جدا جدا معاملات ہیں. جب یہ بات ہم نے کر لی، تو اب اگلی بات یہ کہ کانٹیکسٹ کی اہمیت ہم نے سمجھ لی انشاءاللہ، تو اب اس بات کو ہمیں لازماً سمجھنا ہوگا، ماننا پڑے گا کہ اگر آپ کسی چیز کو اس کے کانٹیکسٹ سے باہر لے جا کر کے استعمال کریں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اس کو استعمال کریں، تو پھر وہ چیز اگر بذات ہی یعنی اپنی ذات میں وہ چیز اچھی ہے، وہ چیز اللہ کا حکم ہے، وہ بات اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ حکم جو ہے وہ تو ایک خاص کانٹیکسٹ کے لیے اپلائی ہوا تھا، نازل ہوا تھا، اب اس کو لے جا کر کے آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب استعمال کریں گے تو اب وہ حکم جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، حالانکہ اللہ کا حکم ہے اور موجود ہے، اس کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن چونکہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال کیا جا رہا ہے تو اب وہی چیز جو کہ فائدہ مند تھی ود ان اٹس اون کانٹیکسٹ، وہی چیز آؤٹ آف اٹس کانٹیکسٹ نقصان پہنچانا شروع کر دے گی۔ اس کو اس چیز کے ساتھ زیادتی بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اچھی چیز کو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے کانٹیکسٹ کے اندر استعمال کریں، تو یہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا، یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا کہ ہاں بھائی آپ اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر کے جائیں گے تو یہ اس اچھی چیز کو آپ یوز نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس اچھی چیز کو اب آپ ابیوز کرنے والے بن جائیں گے، اس اچھی نعمت کی جو کہ پروردگار نے آپ کو دی تھی تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ نقصانات سے بچ جائیں۔ یہ احکامات کیا ہیں؟ شراب مت پیو، یہ حکم ہے نا، کیوں؟ کیونکہ شراب کے اندر نقصان ہے، تو اگر حکم کے اوپر عمل کرو گے تو تم فائدہ پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے کے سارے دیے، سارے کے سارے انسانیت کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، یہ سارے احکامات شریعت کے جو ہیں، قصاص کا ہو، دیت کا ہو، پردے کا ہو، نماز کا ہو، زکات کا ہو، حج کا ہو، جتنے بھی احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے خیر کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، لیکن جب ان نعمتوں کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال کریں گے تو یہ رحمت نہیں رہے گی بلکہ یہ زحمت بن جائے گی، اور زحمت سے پھر انسان کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد آتی ہے، پچھلے شاید 2 سال ہو گئے اس واقعے کو، تو فتنے ایک سے ایک بڑے بڑے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فتنہ تھا یہ ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوا کہ کسی عورت دوسرے مذہب کی تھی، اس کے اوپر کیس چلا اور بہت سارے دلائل اور شواہد کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سزا سنائی گئی کہ توہین رسالت کی مرتکب ہوئی۔ اب اس کے اوپر جب اس کو بری کرنے کی باتیں شروع ہو گئیں کہ نہیں جی اس کو تو پورا نہیں ہے، کیس خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر پورے ملک کے اندر احتجاج شروع ہوا، تو اس احتجاج میں جو علماء کا جو طبقہ تھا، مشائخ کا جو طبقہ تھا، دین کے مدارس اور طلباء کا جو طبقہ تھا، اور جو علماء اور مشائخ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، یہ والا طبقہ، یہ سارے کے سارے مطالبہ کر رہے تھے کہ نہیں اس کو آپ چھوڑ تو نہیں سکتے، اس کے اوپر تو اس عدالت میں بھی بات ثابت ہو چکی ہے، اس عدالت میں بھی بات ثابت ہو چکی ہے، اس عدالت میں بھی بات ثابت ہو چکی ہے، تو توہین رسالت کی مرتکب ہے، اس کو تو سزا دینی ہے ملک کے قوانین کے حساب سے۔ تو اس دور اس وقت جو ہے وہ ایک اسی قسم کا کام کیا گیا تھا، وہ کیا تھا کہ اس وقت نا ایک بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، قابل احترام ہے سب کے لیے، مولانا طارق جمیل صاحب، تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو کلپ تھی، اس کے اندر انہوں نے جو باتیں کرنی تھی نا وہ اس طرح کی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کا دین لے کر کے آئے تھے، معافی کا دین لے کر کے آئے تھے، ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے معافی والا معاملہ رکھنا چاہیے، نرمی والا معاملہ رکھنا چاہیے۔ تو اس موقع کے اوپر نا اس کلپ کو وائرل کر دیا گیا، اور اس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی ان کی بات کی اہمیت تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بالکل صحیح تو کہہ رہے ہیں، تو کیوں یہ لوگ مولوی لوگ جو ہیں یہ جاہل قسم کے اور ان کے جو فالوورز ہیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ دھو کر کے ایک عورت کو مارنے کے پیچھے تلے ہوئے، اور کس بنیاد پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نبی الرحمت تھے، جنہوں نے معاف کر دیا، جن کی زندگی کے اندر ایسی ایسی مثالیں بے شمار بھری پڑی ہوئی ہیں، تو انہی کو کانٹیکٹ، انہی کو کاز بنا کر کے ایک عورت کو جو ہے وہ سزا دینا چاہتے ہیں. تو جب تھوڑی سی تحقیق کری نا تو کیا بات سامنے آئی تھی کہ وہ جو بیان مولانا طارق جمیل صاحب نے دیا تھا اس بیان کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اس بیان کا کانٹیکسٹ توہین رسالت تو تھا ہی نہیں. اس بیان کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جو بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ, ان بھائی جنید جمشید صاحب نے نا ایک دفعہ جو بیان کرتے تھے نوجوانوں میں بیٹھ کر کے اکثر, ایک دفعہ ایسے ہی لڑکوں میں نوجوانوں میں بیٹھ کے بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک مخصوص انداز میں, جو کہ انداز مولانا طارق جمیلی کا انداز تھا ایکچولی, انہوں نے اپنے اس انداز میں لڑکوں سے جس طریقے سے بات کرتے ہیں لڑکوں کے لہجے کے اندر, انہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو معاملات تھے ان کا تذکرہ چھیڑ دیا. ان کی شامت آ گئی کہ اماں عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دی کہ انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نوز جیسے نخرا کیا اور بات نہیں مانی یا یہ کیا وہ کیا. ان کی آگے شامت, اور ایک مخصوص طبقہ جو ہوتا ہے جو کہ پہلے سے ہی دشمن تھا تو اس نے نہ تو ان کے اوپر تو کفر کا فتویٰ نکال دیا کہ جی امہات المومنین اور ان کے خلاف ایسی بات کر دی اور یہ کر دیا ان کا تو بھی. تو لوگ جو ہے وہ ان کی جان کے درپے ہو گئے, پیچھے پڑ گئے ان کے بہت بڑی تعداد میں, جو کہ وہ طبقہ ہے بہت بڑی, میجورٹی ہمیشہ سے انہی کی رہتی ہے. اہل بدعت جو ہوتے ہیں, بدعتوں کو فالو کرنے والے ہمیشہ اہل حق سے زیادہ تعداد میں ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب نے تو معافیاں منگوائی بھی تھیں ان سے کہ تم معافی مانگ لو, جنید جمشید صاحب سے کہا تھا تم معافی مانگ لو سب سے, غلطی ہو گئی مجھ سے آئندہ نہیں کروں گا میں. انہوں نے بھی معافی مانگی, انہوں نے بھی معافیاں مانگی, میں اس کے بہاف پہ معافی مانگتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اس طرح کی بات کری کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف اتنا سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے, ہمیں تو معاف کر دینا چاہیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاف کر دیا کرتے تھے اور یہ کر دیا کرتے تھے. تو یہ کانٹیکسٹ تھا, اور اس کانٹیکسٹ کے اندر جو بات کی گئی تھی اس کو چلائے کدھر گیا اس کانٹیکسٹ میں, جو کہ توہین رسالت کا کانٹیکسٹ تھا. اور توہین رسالت کے اوپر پکے شواہد سارے موجود ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قتل کروایا توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کو, کتنے ساروں کو, اور ان کے لیے دنیا کے اندر معافی بھی نہیں ہے. اگر توبہ بھی کر لے کوئی توہین رسالت کا مجرم, اگر توبہ کر بھی لے دنیاوی سزا سے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ایک ایسا جرم ہے, یہ ایک خاص جرم ہے. یہ تو کانٹیکسٹ سے بات کو نکال کر کے کسی اور کانٹیکسٹ کے اندر استعمال کرنا کتنا زیادہ یہ شر کا سبب بن سکتا ہے, اور بن جاتا ہے بلکہ. پچھلے دنوں اس عاجز نے مردوں میں ایک نصیحت بھیجی اپنے حضرت جی دامن برکاتہم کی, ان کے خطبات میں سے نکال کر کے ایک بھائی ہیں بھیجتے ہیں تو ہم کچھ کچھ ان میں سے آگے فارورڈ کر دیتے. تو ان میں سے نصیحت کیا تھی وہ علی, شوہروں کو نصیحت تھی کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے رحم و کرم پر مت چھوڑنا, اپنی بیوی کو اپنی ماں کے رحم و کرم پر مت چھوڑو. کہ اب تمہاری ماں جو ہے نا وہ, یعنی تمہاری بیوی ماں کے حوالے, اب وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے. بیوی جو ہے وہ اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہے تو وہ کرے, بہت اچھی بات ہے, وہ کرے گی بھی. ہمارے معاشرے کے, ہمارے پس منظر کے لوگ جو ہوتے ہیں, جو خواتین ہوتی ہیں, ان کے اندر ہوتا ہے خدمت کا جذبہ اور وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن خصوصاً اس دور کے اندر نا یہ چیز بہت زیادہ مشاہدے میں آ رہی ہے. ہمارا تو مشاہدہ بھی بہت چھوٹا تھا, حضرت کا تو ہم سے 100 گنا بلکہ 1000 گنا زیادہ. کتنے خاندان آ کر کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, کتنے خاندانوں کو جو ہے وہ مشورے دیتے ہیں, کتنے لوگوں کا حقائق کا پتہ ہوتا ہے, تفصیلات کا پتہ ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر حضرت نے بیانات کیے ہیں کہ گھروں کے اندر بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ساس ہوتی ہے وہ تو بڑی گھاگ ہوتی ہے, بڑی تجربہ کار ہوتی ہے, وہ جو نئی نویلی دلہن آ رہی ہوتی ہے تو اس کو پھر وہ اشاروں کے اوپر چلانے کی کوشش کرتی, حتیٰ کہ فریج کے اندر جو ہے وہ تالا لگا کر کے اس کی چابی اپنے پاس رکھتی ہے. اس عورت کو, بہو کو, فریج اس کی اجازت کے بغیر کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہم خود بھی جانتے ہیں ایسے لوگوں کو. جبکہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ایسے اس کے اندر غیر ذمہ دارانہ برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں، بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو گھر میں لا کر کے بیوی کو چھوڑ کر کے دوستوں میں نکل جاتے ہیں، اب گھر میں جو ہوتا ہے سو ہو، وہ اپنے آپ کو بالکل اس سے بری و ذمہ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت نے اس بیان کے اندر یہاں تک الفاظ استعمال کیے کہ اگر ماں ناجائز طریقے سے تمہاری بیوی کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے نا، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنی والدہ کو بلاک کرو، بلاک کرو ان کے ان کاموں کو۔ اب ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے بھائی، اور ماں سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والی تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے بھائی، اور یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے بھائی۔ اور یہاں پہ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ماں کو بلاک کرو۔ یہ تو بہت بری بات ہے، ماں کے ساتھ بلاک کرنے والا معاملہ، ان کی باتوں کو کاٹنے والا معاملہ، یعنی کہ بیوی کو سپورٹ کرنے والا معاملہ، اسی کو تو زن مرید کہتے ہیں، بیوی کا مرید۔ تو کیا خیال ہے، یہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیوں؟ کیا والدین کا حقوق کو حضرت جی کو نہیں پتا؟ والدین کے حقوق کا حضرت جی کو پتا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کو دلیل چاہیے تو اس کے لیے آپ مثالی اولاد والا بیان پڑھ لیں، اس کے لیے دوسرے بیان ہیں، اس کو کہتے ہیں مثالی اولاد والا بیان۔ وہاں پر یہی حضرت جی جو ہیں وہ واقعات کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا بڑا تندرست و توانا، وہ ہسپتال میں آتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ میرے گلے کو کوئی دبا رہا ہے، میرا گلا گھٹ رہا ہے، بچاؤ بچاؤ میں مر رہا ہوں، میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پریشان، اتنا اچھا نوجوان، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس نوجوان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، کسی طریقے سے اس کی تکلیف دور ہو جائے، کسی طریقے سے اس کو بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینی شروع کر دی۔ شام کے وقت اس نوجوان کا باپ آتا ہے ہسپتال، اس نے جب دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اس نوجوان کو، یعنی اس کے بیٹے کو، اتنی زیادہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو اس نے کہا ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کی اتنی فکر نہ کریں، یہ تو اپنے عمل کا کیا پا رہا ہے، یہ تو اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو مجھے تفصیل بتائیں ہوا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کری، اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن اس کی بیوی کا کردار اچھا نہیں تھا، اچھا نہیں ہے، ابھی تک شادی میں ہے، اس کی بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی کہ تم نے کہاں جا کے کہ شادی کر لی ہے، اس لڑکی کا تو کردار ہی اچھا نہیں، یعنی بد کردار کوئی تھی، فاحشہ قسم کی کوئی ہوگی، کوئی اداکارہ ہوگی، کوئی گلوکارہ ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی، کردار کی خرابی کا تو یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو سمجھاتی تھی کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اس بیوی کی محبت میں ایسا مبتلا تھا کہ یہ اپنی ماں کو کہتا تھا کہ تم نے اگر میری بیوی کے خلاف کوئی بات کہی میں تمہارا گلا دبا دوں گا، یہ اپنی ماں کو کہتا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کا گلا دبا نہیں رہا، لیکن اس کا گلا اس کو گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کے حقوق، اولاد کے فرائض، یہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے، یہ جب اولاد کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پہ جا کر کے سمجھ میں آئے گا، وہاں پر ایک دوسرے کانٹیکسٹ کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر آپ اس لفظ، اس بات کو کہ ماں کو بلاک کرے، اس کو چاہیے کہ ماں کو بلاک کرے، اگر آپ کو اس کانٹیکسٹ سے ان الفاظ کو لے جا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، آپ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ ان حضرت کو تو لگتا ہے کہ مریدنوں کی تعداد بڑھانی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ عورتوں کے حق میں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، نوجوان عورتوں کے حق میں بوڑھیوں کے خلاف بات کرتے ہیں تاکہ ان کی مریدنوں کی تعداد بڑھ جائے۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات لینے سے کہاں کی بات کہاں پہنچ جاتی ہے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم میجر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس کی وجہ سے. تو ہر چیز کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے اور وہ چیز اس کانٹیکس کے اندر ہی اچھی لگتی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں. یہ جو احکامات ہوتے ہیں ان احکامات کی بنیاد پر فقہ کے اندر، شریعہ کے اندر فرائض بنائے جاتے ہیں کہ بھئی جس چیز کا حکم قطعی الدلیل یعنی دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے، جس بات کا حکم، جس عمل کا، جس فعل کا حکم قطعی دلیل سے یعنی قرآن کی آیت سے یا حدیث متواتر سے ثابت ہو جائے تو وہ فرض کہلاتا ہے. تو فرائض کہاں سے آئے؟ یہ جو فقہاء نے فرائض کی لسٹ لکھی ہے، پانچ نمازیں، زندگی میں ایک دفعہ فرض، ایک دفعہ حج، زکوٰۃ ہر سال میں، اور رمضان المبارک کے اندر روزے، یہ کہاں سے آئے یہ فرائض؟ یہ احکامات سے آئے نا. تو احکامات جو ہیں یہ کس چیز کے لیے ہیں؟ یہ فرائض بتانے کے لیے. تو جس طریقے سے یہ فرائض کہلاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، یعنی ہر فرض کے کاؤنٹر پہ ایک حق ہوتا ہے کسی کا. نماز کا فرض بندوں کے اوپر ہے، حق کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اسی طریقے سے دوسرے عبادات، یہ فرض ہے بندوں کے اوپر، حق کس کا ہے؟ یہ پروردگار کا حق ہے. بالکل اسی طریقے سے معاملات کے اندر بھی، جس کو کہ فرائض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے لیے ذمہ داریوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو جو معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں تو ہر فرض کے پیچھے کسی کا حق ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. تو اب یہ جو حکم آیا ہے تو اس حکم سے کیا فرض ثابت ہو رہا ہے؟ یہ کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ بہت اچھے سے معاملہ کریں اور ان کو جو ہے وہ اف بھی نہ کہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ کندھے جھکا کر کے کھڑے ہوں. اور حدیثوں کے اندر اور بھی زیادہ اس طرح کے احکامات آئیں. تو ان احکامات کا کانٹیکس کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، یا ان کا مورت کیا ہے، یا جو بھی آپ اس کو کہیں، انگریزی کا کانٹیکس، عربی زبان کا لفظ مورت، یا جو بھی کہیں، بھئی یہ جو فرض ثابت کیا جا رہا ہے، یہ جو حکم آ رہا ہے، یہ کس کے اوپر لاگو ہو رہا ہے؟ یہ حکم لاگو ہو رہا ہے اولاد کے اوپر. اس حکم کے ذریعے سے اولاد کا فرض ثابت کیا جا رہا ہے. لیکن ہر فرض کے بالمقابل ایک حق بھی ہوتا ہے. تو جہاں فرض ثابت ہو رہا ہے وہیں پہ والدین کا حق بھی ثابت ہو رہا ہے. لیکن عجیب اس دین کا معاملہ کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس دین کا جو بیسس ہے، بنیاد ہے، جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی تفصیل کے ساتھ، وہ ہے آخرت میں اجر، آخرت میں بدلہ ملنا. کس چیز کا بدلہ ملنا آخرت میں؟ حقوق حاصل کرنے کے اوپر آخرت میں بدلہ ملے گا، حقوق مانگنے کے اوپر آخرت میں بدلہ ملے گا، کہ جی آخرت کی فکر سارے مسئلوں کا حل ہے، یہ پچھلے بیان کا ٹاپک تھا، ثواب ملتا ہے اور ثواب جو ہے وہ آخرت کی کرنسی ہے. تو کیسے ملتا ہے ثواب؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر حقوق بتائے ہیں، تو جتنے حقوق تم چھین سکتے ہو چھینو، جتنے حقوق تم ڈیمانڈ کر سکتے ہو ڈیمانڈ کرو، جتنے حقوق تم دوسروں کو یاد دلا سکتے ہو، اپنے حقوق جتنے دوسروں کو یاد دلا سکتے ہو یاد دلاؤ، ہر حق یاد دلانے کے اوپر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، ہر حق چھیننے کے اوپر، کیونکہ اب ذرا تگڑے طریقے سے، تو 100 نیکیاں ملیں گی، اور ہر حق جو ہے وہ حاصل ہو جانے کے اوپر 1000 نیکیاں ملیں گی. یعنی ایک تو ہے نا کہ چھیننا، حاصل ہونا، یہ ہے ہمارا دین. کیا خیال ہے؟ یہ ہے ہمارا دین، آخرت کی فکر ہے نا، تاکہ آخرت میں اچھا معاملہ ہو جائے، اچھی جنت مل جائے، اور اچھی جنت کے اندر باغات مل جائیں، تو جتنے حق چھینیں گے، جتنے حق یاد دلائیں گے، جتنے حق حاصل کریں گے، اتنی زیادہ اچھی جنت ملے گی. میرے خیال میں کوئی بھی بنیادی عقل رکھنے والا انسان اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا دین ہے. تو پھر کیا ہے بھائی، کیا ہے یہ دین؟ حقوق کا تذکرہ نہیں ہے کیا قرآن کے اندر؟ حقوق کا تذکرہ نہیں ہے کیا حدیث کے اندر؟ تو کیا مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ حق مانگنے کے اوپر بھی تو پھر ثواب ملنا چاہیے نا، حق لینے کے اوپر بھی تو ثواب ملنا چاہیے نا، کیونکہ قرآن میں تو ذکر ہے، حدیث میں تو ذکر ہے، اللہ کے نبی نے تو بتایا، اللہ کے نبی نے جو بات بتائی اس پہ عمل کرو ثواب ملے گا. کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ ملنا چاہیے نا. نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن اور حدیث کو مولوی صاحب زیادہ سمجھتے ہیں، ہم زیادہ نہیں سمجھتے. تو مولوی صاحب جو ہے نا اپنی اجارہ داری، مولوی صاحب کی اجارہ داری دین پر ہے نا، ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہے ہمارا دین. بلکہ ہمارا دین کیا ہے کہ جو تمہارے اوپر فرائض آتے ہیں، تم ان فرائض کو جیسے ادا کرو گے اس کے حساب سے تمہیں ثواب ملے گا. فرائض کو ادا کرنے کے اوپر ثواب ملے گا، اسی طریقے سے حقوق دینے کے اوپر ثواب ملے گا، حقوق لینے کے اوپر ثواب نہیں ملے گا. حقوق لینے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا بالکل مختلف، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. یہ حقوق تمہیں ملیں گے جنت میں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے. اب اس اللہ کے وعدے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے تم فرائض دینے کا کام کرو، حقوق لینے کا کام نہ کرو. لینے کا کام کرو گے فرائض نہیں ادا ہو سکیں گے تم سے، فرائض میں تمہاری کوتاہی ہو جائے گی، اور لینا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دینا پسند ہے، اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں، اپنے بندوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون دینے سے، کون دینے کا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. مانگنے والے سے کو تھوڑی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اپنے سے مانگنا، ہاں اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا مانگو، انسانوں سے نہیں مانگتے پھرو، مجھے میرا حق دو، مجھے میرا حق دو، میں حق پرست ہوں. وہ حق پرست جو تھا وہ ہوتا تو کچھ اور تھا، ہمارے ہاں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی بن گئی جنہوں نے اپنا نام حق پرست رکھ دیا. وہ اپنا حق چھینتے تھے، اگر ڈنڈے سے نہ ملے تو کلاشن کوف سے چھین. ماشاء اللہ اتنی ساری کلاشن کوف اویلیبل ہیں، تو اچھے طریقے سے حق حاصل کرو، ٹانگیں توڑ کر کے حق حاصل کرو، ہے نا. تو یہ ہے ہمارا دین، حق حاصل کرنا، حق پرستی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی بالکل اسی طریقے سے حق مانگنے والا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حقوق اس لیے بتائے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو حقوق بتائے تھے ادا کرنے کے لیے. تو یہ چیز ماں باپ کے معاملے میں بھی، اولاد کے معاملے میں بھی ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ اولاد ماں باپ سے اپنا حق چھینے، اپنا حق مانگے، اولاد کی ذمہ داری لگائی، تم ماں باپ کا حق ادا کرو. اسی طریقے سے ماں باپ کی ذمہ داری لگائی کہ تم اولاد کا حق ادا کرو. اور یہی چیز تمام حقوق کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. بیوی شوہر کے حقوق بتائے، شوہر کو بتایا، حکم دیا، عاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ اچھے سے معاملہ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو تم سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے تیڑی پسلی سے بنایا ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ سٹرکچر ہے، اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نہیں کر سکو گے، بلکہ تم اس کو توڑ دو گے، سیدھا نہیں کر سکتے تم اس کو. ہاں تم اس کا اینگل چینج کر دو، اس کو دیکھنے کا زاویہ بدل دو، تو یہ تمہیں سیدھی نظر آنی شروع ہو جائے گی. اس کے اندر سے تم نے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تمہارے لیے خیریں رکھی ہیں، تمہیں وہ خیریں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اپنے دیکھنے کا زاویہ چینج کرو، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرو اپنے حساب سے جو تم سمجھتے ہو ٹھیک ہونا، نہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بتایا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اجازت ہوتی، جیسے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر اجازت تھی، اگر میری شریعت کے اندر بھی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرو، تو شوہر یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ شوہر کو نہیں دیا جا رہا ہے، شوہر کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ حقوق ہیں، اب تم چھینو اپنی بیوی سے، حاصل کرنے کی کوشش کرو اپنی بیوی سے اپنے ان حقوق کو جو کہ حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں۔ یہ بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہروں کے ساتھ ایسے معاملہ کرو۔ شیطان بدبخت وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فرائض کو ہماری نگاہوں سے گول کرتا ہے اور حقوق کو ہمارے وہ ہمارے سامنے بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، یہ دیکھو تمہارے حقوق ہیں، حاصل کرو ان کو۔ تو جو بھی حقوق کی ڈیمانڈ کرتا ہے نا، اور اگلے بندے کو حقوقوں کا احساس دلا دلا کر کے کسی طریقے سے میرا یہ حق مل جائے، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر کے جا رہا ہے ان احکامات کو، چاہے وہ قرآن کے احکامات ہوں چاہے وہ حدیث کے احکامات ہوں، وہ یوز نہیں کر رہا، وہ ان کو ابیوز کر رہا ہے ان احکامات کو، ان نعمتوں کو جو کہ احکام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھیں، ان نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے۔ اور نعمتوں کی ناقدری آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ سزا کے بغیر نہیں جاتی، اس کے اوپر سزائیں ملتی ہیں ناقدری کے اوپر۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک میجر ڈائلیما ہوا ہوا ہے اس وقت، دنیا دار ان کی بات ہی نہیں کرتے، جن کو قرآن حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے دے ڈونٹ کیئر، دے ڈونٹ ہیو ٹائم فار آل آف دس، ان کو اپنی زندگی گزارنی ہے، پارٹی کرنی ہے، انہوں نے فلمیں دیکھنی ہے، ڈرامے دیکھنے ہیں، گانے دیکھنے ہیں، گانے گانے، انہوں نے ہر قسم کی حرکتیں کرنی ہیں، ان کی بات نہیں، وہ قرآن اور حدیث کے احکامات کو کیسے ابیوز کریں گے، ان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا احکامات ہیں۔ یہ جو ڈائلیما ہے یہ تو دینداروں کا ڈائلیما ہے نا، کہ جن کو پتہ ہے کہ جی قرآن کیا حقوق بتاتا ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، حدیث کے اندر کس کے کیا حقوق ہیں، اور پھر وہ ان کو دینے کی بجائے لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو دیندار کا مسئلہ ہے نا۔ تو یہ جو معاشرے کے اندر اتنی زیادہ خرابیاں آئی ہوئی ہیں نا، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی جو دیندار تھے نا، یہ تو وہ چوزن لوگ تھے، یہ تو وہ پسندیدہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے پسند کیا تھا۔ مَن یُرِد اللہ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیندار بنایا تھا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں میں سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم دیندار بنیں، دین کا علم حاصل کریں، دینی صحبتوں میں جائیں، مشائخ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم سیکھیں کہ فرائض کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، حقوق کیا ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو بجائے اس کے کہ فرائض کے اوپر زور دینے کے، فرائض ادا کرنے کے، ہم نے حقوق کی جنگ لڑنی شروع کر دی کہ میرا حق، دیکھو قرآن میں یہ حق لکھا ہوا ہے میرا، حدیث میں میرا یہ حق لکھا ہوا ہے، لاؤ میرا حق کدھر ہے، تو میرا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہ تو دین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اس لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا تھا یہ۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دین دیا تھا کہ بھائی اپنی زندگی کے اوپر اس کو لاگو کرو، اور اچھے انداز میں اپنے گھر والوں کو اس دین کے دائرے میں لانے کی کوشش کرو، اچھے انداز میں، اور پھر اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ تھا اصل کام، یہ تزکیہ وزکیہ جو سارا کا سارا ہے نا، یہ اصل کام نہیں ہے۔ مسلمان کا اصل کام جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے، تبلیغ جماعت والے خوش ہو جائیں، حقیقت یہی ہے، دعوت و تبلیغ یہ اصل کام ہے ہمارا، تزکیہ تو اس کو کرنے کے لیے راستے کا راہی ہے، اصل کام ہے احکامات کو سیکھنا اور آگے احکامات کو پھیلانا، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ جو طریقت ہے نا، یہ طریقت شریعت کی لونڈی ہے، یہ شریعت سے افضل نہیں ہے، یہ تو لونڈی ہے، لونڈی تو خدمت کے لیے ہوتی ہے، اور اصل جو آقا ہے، جو حاکم ہے، وہ تو شریعت ہے، تو ساری زندگی طریقت طریقت کا نام لے کر کے اگر ہم اس شریعت کی خدمت نہ کر سکے تو اس طریقت سے کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ اس تزکیہ نفس کے نام سے، اس بیعت سے، حضرت جی سے تعلق بنانے سے کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ تو ہم نے تو اپنے اس جو نعمت اللہ تعالی نے ہمیں دی تھی، تو ہم نے تو اس نعمت کی قدر نہیں کری۔ تو جب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو لے کر کے جاتے ہیں دین کی، اور اس کی بنیاد پر یا تو ہم اپنے گھروں کے اندر جھگڑے، گھر کا ماحول ہی ٹھیک ہو کر کے نہیں دے رہا، گھر کے اندر ہی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، تو یہ گھر کے جو افراد ہیں، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ دین کی خدمت کیسے کرے گی؟ یہ شریعت کی خدمت کیسے کریں گے؟ یہ لوگ یہ تبلیغ کا کام کیسے کریں گے؟ ان کی تو اپنے نٹی گریٹی مسئلے ہی حل نہیں ہو کے دے رہے، ہر وقت ایک دوسرے کا گریبان ہاتھ میں، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ آرگیومنٹیشن، بحث مباحثہ، اور دنیا کو استعمال کر کے نہیں، دین کو استعمال کر کے بحث مباحثہ۔ کیا انہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے؟ اپنا اصل کام کب کرو گے بھائی؟ قبر میں جا کر کے کرو گے کیا؟ یہ جب بوڑھے ہو جاؤ گے، جب تمہارے ہاتھ پیر کے اندر جان نہیں رہے گی۔ وہن العظم منی، زکریا علیہ السلام کے واقعہ پڑھ رہے تھے پہلے، اس وقت جا کر کے دین کا کام کرو گے؟ اس وقت تو اولادوں کے لیے دعا مانگنا، وہ کریں گی تمہارے دین کا کام، تم نہیں کر سکتے۔ یا یہ کہ ہم جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کی باتوں کو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بات کسی کانٹیکسٹ کے اندر کر رہے ہیں اور اس کو ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ، یعنی ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہی نہیں کہ ہم ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکیں، ایسے ہی یوٹیوب کے اوپر جا کر کے بیان سن لیتے ہیں، یا مجلس میں بھی آتے ہیں تو ایسے ہی بس چلتے پھرتے، ہاں بھی ایک پارٹ ٹائم اچھا سا ایک موقع ہے، چائے بھی ملتی ہے اور ذرا ٹوپی والوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملتا ہے، کچھ گپے شپے بھی ہو جاتی ہیں، تو چلو بیان بھی سن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے جو بیان سن کر سنیں گے، کانٹیکسٹ تو نہیں ملے گا نا، پھر تفصیل تو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ یہ کانٹیکسٹ تو جڑنے پہ سمجھ میں آتا ہے، تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بلکہ پوچھنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو اسی کو دوسرے الفاظ میں جو آج کے دور میں کہا جا رہا ہے نا، ایمان بچانے کے لیے کہف میں چلے جاؤ۔ کہف میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی غار تلاش کر کے اس کے اندر جا کے چھپ کے نہیں بیٹھ جاؤ دجال سے بچنے کے لیے۔ کہف میں جانے کا مطلب یہ ہے گیٹ فلی انوالوڈ ود سم ون، کسی حلقے میں جڑ جاؤ اچھی طریقے سے۔ تبلیغی جماعت کا حلقہ ہے، وہاں اچھے سے جڑ جاؤ۔ تصوف کی خانقاہ ہے، اچھے سے جڑ جاؤ۔ دینی مدرسہ ہے، اچھے سے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کے اندر جڑ جاؤ۔ گھر سے قرآن کا حلقہ ہے، اگر کچھ اور نہیں کر سکتے ہو اس میں اچھے سے جڑ جاؤ، تاکہ جو بات ہو رہی ہے تمہیں پوری بات سمجھ میں آئے، پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ تمہیں مسئلہ سمجھ میں آئے، کنفیوژن اور مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار نہ ہو۔ کہ ہر وقت جو ہے وہ ایک اعتراضی کیفیت کے اندر رہو گے، فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا تمہیں، بلکہ اعتراض کرو گے کسی عالم دین کے اوپر، اعتراض کرو اہل حق میں سے، کسی شیخ کے اوپر اعتراض کرو، تو تمہیں الٹا اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ کیونکہ ایک پیسنگ بائی قسم کا ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا ہے، فل کانٹیکٹ کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ بھی جوڑنا، کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں جوڑنا، فل کانٹیکٹ کے ساتھ۔ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ علماء دین کے ساتھ بھی وہی ایٹیٹیوڈ، آؤٹ آف کانٹیکٹ، اعتراضی مسئلہ، لڑائی جھگڑے، خام خواہ کی آرگیومنٹیشن، جو اہل حق علماء ہیں ان کے ساتھ، اہل باطل کے ساتھ دوستیاں نہیں بنا کے رکھنی ہے، ان سے پیار و محبت کا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ اہل حق کی بات کر رہے ہیں، اپنے مسلک، اپنے علماء اکابرین کی بات کر رہے ہیں، جن کے اوپر سب متفق ہیں۔ ان کے اوپر کیوں ہم اس طرح سے اعتراض کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکٹ کی وجہ سے؟ اور دوسرا یہ کہ ہمارے اپنے گھر والے، قریبی رشتے دار جو کہ دیندار بھی ہیں، گھر میں بیوی ہے، دیندار ہے، چاہتی ہے دین کے اوپر عمل کرے، اب ایک شوہر اس کے ساتھ ہر وقت کی آرگیومنٹیشن، گھر میں شوہر ہے، دیندار ہے، چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے دین کو بہتر کرے، اب بیوی ہر وقت اس کے ساتھ جھگڑے کے اندر، دین تو یہ کہتا ہے, دین یہ نہیں کہتا, تم کیا کر رہے ہو, تم یہ نہیں کر رہے, تم یہ وہ کہہ رہے, وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, یہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, کہیں پہ کسی کا ہاتھ غالب ہوتا ہے, کہیں پہ دوسرے کا ہاتھ غالب ہوتا ہے. اور یہ حدیث سے پتہ ہے ہمیں, کہیں پہ بیوی غالب ہوتی ہے, کہیں پہ شوہر غالب ہوتا ہے. لیکن یہ مستقل کے جھگڑے اصل کام کب کریں گے؟ تو یہ جو ہم جھگڑے کرتے ہیں نا آپس میں, اہل حق میں, دینداروں میں, اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی ترقی متاثر ہو رہی ہوتی ہے, ہم خود اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم اپنے بڑوں کو دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے بڑوں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے, ایک تو اولاد وہ ہو نا کہ جو کہ ماں باپ کے اوپر ہی تہمت لگا کر کے اپنے آپ کو الگ کر لے, تہمت لگا کر کے, تو یہ تو ہو گئی نا بدعقیدہ لوگ کہ اللہ پہ تہمت لگائی, نبی علیہ السلام پر تہمت لگائی, غلط بات منسوب کری, وہ تو ہو گئے بدعقیدہ. جو اہل حق ہیں انہوں نے تو ایسا تہمت کا کام نہیں کیا. جب اہل حق جو ہیں وہ آپس میں لڑیں گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ماں باپ کی اولاد وہ آپس میں لڑ رہی ہو. تو کوئی ایسا ماں باپ ہوگا جو کہ اپنی اولاد کو لڑتا ہوا دیکھ کر کے خوش ہو؟ اپنی اولاد کو جو کہ ان کو ماں باپ مانتی ہے, تہمت نہیں لگاتی ان کے اوپر, ایسی اولاد کو دیکھ کر کے کبھی ماں باپ کو خوشی نہیں ہو سکتی. ایک استاد تھوڑی سی محنت کرتا ہے اپنے شاگردوں کے اوپر, تھوڑی سی محنت کرتا ہے, تھوڑا سا رات کو جگائی کر لیا, تھوڑا سا اس کے ان کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کر لی, وہ جب اپنے شاگردوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں نے تو ان کو جو علم سکھایا, جو بات سکھائی, بات سمجھائی, تاکہ یہ میرے دست و بازو بنے, تاکہ دین کے کام کے اندر میری مدد کریں, یہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے فارغ ہو کر کے نہیں دے رہے, ہر وقت ان کی کمپلینز ہی میرے پاس آتی رہتی ہیں, ان کی یہ مسئلے وہ ادھر جو ہے وہ منہ بسور کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور ادھر یہ جو ہے وہ ایک پریشان بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے گھریلو جھگڑوں سے ہی باہر نکل کر کے نہیں دے رہے. تو کبھی استاد کو, کبھی شیخ کو اس سے سکھ ہوگا, سکون ملے گا, خوشی ہوگی؟ نہیں, دکھ پہنچتا ہے اس سے, افسوس ہوتا ہے, یہ سلا دیا اس نے میری محنت کا, اس کے لیے دعائیں کری تھیں, اس کے لیے اتنا وقت لگایا تھا, ایک ایک میسج کا جواب دینے کے اندر کبھی گھنٹوں بھی لگ جاتے ہیں, سوچ سوچ کر کے جواب لکھتے ہیں, کتنے آورز لگتے ہیں اس کے لیے, کوئی حساب ہے اس کا, پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کی؟ لیکن یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں, چھوٹی چھوٹی سی محنتیں. ذرا تصور کریں جو اہل حق ایمان والے ہوتے ہیں, کیا امت کے اعمال نبی علیہ السلام کے سامنے پیش نہیں ہوتے؟ نبی علیہ السلام کو جب پتا چلتا ہوگا کہ یہ تو وہ بندے تھے کہ جن کو ہمارے پروردگار نے میرے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا تھا, پسند کیا تھا, اور ویک آفٹر ویک, ہفتے میں پیش ہوتا ہے نا ایک دفعہ, ویک آفٹر ویک اس عالم صاحب کے, اس عالمہ صاحبہ کی جو میرے پاس رپورٹ پیش کی جا رہی ہے فرشتوں کے واسطے سے, وہ کیا ہے جی, اس ہفتے بھی یہ لڑتے رہے. پھر اگلا ہفتہ نبی علیہ السلام کے پاس رپورٹ آ رہی ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں کیا, چند الفاظ پڑھ لیے اور باقی کام لڑنے کے اندر, باقی وقت لڑنے کے اندر. تو نبی علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہوگی, اس سے دکھ پہنچتا ہوگا, کتنا زیادہ دکھ پہنچتا ہوگا, اور وہ بھی ان حالات کے اندر, اس دور کے اندر. یہ عظمت رفتہ والا دور تو نہیں ہے نا کہ چلو بھئی چند بیوقوف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, باقی جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں. دنیا کے اندر دین کی عظمت بنی ہوئی ہے, بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے پاس ہیں, دین کا ڈنکا بجا ہوا ہے, تو چلو چند بیوقوف لڑتے رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو دور ایسا ہے کہ دنیا سے دین انقا ہو چکا, چند مٹھی بھر لوگ رہ گئے اور باقی جو ہیں وہ دین چھوڑ رہے ہیں, ایمان سے فارغ ہو رہے ہیں, کفر کی طرف جا رہے ہیں. علماء سے جن کا تعلق نہیں ہے, مشائخ کے اوپر جن کا اعتماد نہیں ہے, کافر ہو رہے ہیں, مشائخ سے ہم نے سنا لاکھوں کی تعداد میں روزانہ، لاکھوں کی تعداد میں فرمایا تھا لوگ دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، کوئی جان بوجھ کر کے ہو رہا ہے، کوئی الحاد کے راستے پہ ہو رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے، نہ جانتے ہوئے ہو رہا ہے۔ اس دور کے اندر جن کو اللہ تعالی نے مشائخ کی صحبت عطا فرمائی، علماء کے ساتھ عقیدت و احترام والا رشتہ عطا فرمایا، مشائخ کی محبت اور توجہات عطا فرمائی، وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایمان کی طرف واپس لے کر کے آئیں، ان کو توبہ کروائیں، اس کے اندر محنت کریں، دین کے کاموں کے اندر معاون بنے، مددگار بنے، بیوی سے لڑتا رہتا ہے، بیوی سے لڑتا رہتا ہے، لڑتا ہے تمہاری شکل کے اوپر، یا عورتیں تو شوہر سے لڑتی رہتی ہے، پھٹکار ہے تمہاری شکل کے اوپر، تمہارے گھر کے اندر رحمتیں نازل ہوں گی، تم سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے، یہ قدر کری ہے تم نے اللہ کے دین کی، یہ دیا ہے تم نے اس علم کا بدلہ، اس صحبت کا بدلہ تم نے یہ دیا ہے، اپنی مرضی سے تو تم یہ صحبت اختیار کر سکتے تھے، اللہ کی توفیق نہ ہوتی کبھی بھی یہ صحبت اختیار نہیں کر سکتے تھے، خصوصاً اس فتنہ دجال کے زمانے کے اندر، کہاں سے مل گئی تمہیں یہ صحبت، کہاں سے مل گیا تمہیں یہ دین کا علم؟ ایمان صرف ایک راستے سے نہیں جاتا کہ گانے بجانے کے اندر لگے ہوئے، فلم و موسیقی کے اندر لگے ہوئے تو اس وجہ سے ایمان سے محروم ہو جائیں گے، ایمان کی قدر نہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم فرما دیتے ہیں، پکی بات ہے یہ، ایمان کی قدر نہ کرنے سے بھی ایمان سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ ایمان کی ناقدری نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایمان کی ناقدری؟ کسی اہل دل نے بہت خوبصورت اور کرب کے اندر یہ اشعار لکھے ہیں، اگرچہ کہ وقت ہو چکا ہے لیکن ان کو تھوڑا سا پڑھ کے ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں آج کا بیان۔ کس کرب کے ساتھ اس نے یہ الفاظ لکھے، فرماتے ہیں کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، اسے میں نے دل سے بھلا دیا، کہ میرے جو اعمال ہیں، میری جو حرکتیں ہیں، یہ اس کے سامنے پیش بھی ہو رہی ہوں گی، یاد ہی نہیں رہتا ہمیں یہ بات۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا، کیسے راتوں کو جاگ جاگ کے ہمارے لیے دعائیں مانگی تھیں، کیسے اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پتھر کھائے تھے، لوگوں کے منہ سے تھوک اپنے منہ کے اوپر لیا تھا، گالیاں برداشت کری تھیں، ذلت والی حرکتیں برداشت کری تھیں، اپنے خاندان والوں سے، اپنے سگے چچا سے، اپنے کنبے والوں سے، اپنے محبوب شہر کو چھوڑا تھا، بے دخل ہوئے تھے، شیب ابی طالب کے اندر تین سال پورے خاندان کو لے کر کے محصور ہو گئے تھے، کیا کیا تکلیفیں نہیں، اپنی بیٹیاں قربان کر دیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کی وجہ سے ہجرت کرنے نکلی تھیں، زخم ایسا لگا کہ اس سے ان کی شہادت ہوئی، اس دین کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہم تک یہ دین پہنچ جائے، ہم اس دین سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، یہ صلہ دیا ہم نے نبی علیہ السلام کو، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، راہ نجات کی طرف ہمیں دلیل، ہمارا رخ اس طرف کرنے والی، کسی راہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا، جو اس راستے کے اوپر چلنے والے مسافر تھے انہوں نے ہی ان نقش پا کو مٹا دیا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو بھلا دیا، کیسے گھر میں رہنا تھا، ان سنتوں کو بھلا دیا ہم نے، تیرے حسن خلق کی ایک رمق، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا لیا. یہ جو بتیاں لگاتے ہیں اور جھنڈے لگاتے ہیں اور چراغا کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن خلق کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ارادت بے نظر، بغیر بصیرت کے عقیدت، پتہ بھی نہیں ہے کس چیز کے اوپر عقیدت کر رہے ہیں، اور میری ارادت بے نظر، جو میں ارادہ کرتا ہوں بالکل اندھوں کی طریقے سے ارادہ کرتا ہوں. یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ارادت بے نظر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ سنم دیا نہ خدا دیا. کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ دیندار مسلمان کے لیے بات ہو رہی ہے، دیندار مسلمان کے لیے جس کو نہ سنم ملا نہ خدا ملا. دنیا دار کو سنم مل جاتا ہے، فاسق فاجر اس کو سنم مل جاتا ہے، اس کو اس کا دنیا کی شکل میں محبوب مل جاتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کر لیتا ہے. جو دیندار مسلمان ہوتا ہے وہ تو نہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا. اگر وہ اللہ کے احکامات کو ابیوز کر رہا ہوگا تو، اور دین سے حقوق سیکھ سیکھ کر کے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہوگا، اللہ کے حکموں کو، مشائخ کی باتوں کو، علماء کی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر کے جا رہا ہوگا، اس کو تو خدا بھی نہیں ملے گا اور دنیا تو ویسی چھوڑ کر کے آیا ہوا ہے. پھر نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے مجھے نظر سے گرا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر جب ہم چلتے تھے، ظاہری سنتیں، اخلاق کی سنتیں، کیفیات کی سنتیں، تو پھر کہکشاں تو ہمارے لیے راستے کا نقش پا تھی، راستہ تھا ہمارے لیے، ہماری منزل تو جنت میں جا کر کے ختم ہوتی تھی. اتنی عزت، دنیا کی بھی عزت، آخرت کی بھی عزت، مرنے کے بعد کی بھی عزت، فرشتے عزت کے ساتھ روح کو نکال کے لے کر کے جاتے تھے، عرش تک لے کر کے جاتے تھے. اور جب ہم نے اس کو کھو دیا تو کیسی ذلت، زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو ہم دینداروں کو ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے علم کو، اپنی فہم کو ٹھیک کرنا ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھنا ہے اس فکر کے ساتھ کہ میرے اعمال، میرا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے بھی پیش ہو رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی پیش ہو رہا ہے. میں کیا منہ دکھاؤں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ میں کیسے اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو جسٹیفائی کروں گا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی فکر عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز کی ادا کر سکتے ہیں. تو دعا سے پہلے جیسے معاملات پڑھاتے ہیں ہمارے مشائخ، تو یہ عاجز بھی آپ کو معاملات یعنی توبہ کلمات پڑھا دے گا اور معاملات بتا دے گا. توبہ کلمات کے لیے بس دل کے اندر یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ اب تک جو بھی غلطیاں، کوتاہیاں جس درجے کی بھی ہو گئیں، چاہے اعمال کے اندر ہوئی ہوں، چاہے عقائد میں ہوئی ہوں، یا چاہے فکر میں، سوچ میں، نظریے میں ہوئی ہوں، میں ان تمام غلطیوں کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کی آج نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، اور اپنے ایمان کی تجدید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. تو اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے بھی دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه
وصفاته وقبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اب اس توبہ کے اوپر استقامت کے لیے ہمارے مشائخ معمولات بتاتے ہیں, اس کو بھی سن لیجئے. سلسلہ آریہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک 6 معمولات ہیں. ان میں سے پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 دفعہ نبی علیہ السلام کے درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا, ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, ورنہ ایک سے کم میں بھی اگر روزانہ پڑھ لے تو اس کو ہی اپنا معمول بنا لینا چاہیے. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد کے اوپر بٹھانا, اور اس کی شکل یہ بنتی ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا. یہ چوتھا معمول ہے کہ علم اور ارادے کے ساتھ گناہ کوئی بھی نہ انسان کرے, اسی کو وقوف قلبی کا معمول کہتے ہیں, اور یہ چوتھا معمول ہو گیا. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے, کہ اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے دن کے کسی وقت میں جو آپ کے لیے سہولت کا وقت ہو بیٹھ جائیں, قبلہ رو ہو کے بیٹھے تو زیادہ اچھا ہے, وضو کر کے بیٹھے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن یہ شرائط میں سے نہیں ہے. یعنی بغیر قبلے کے رخ کے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور وضو کے بغیر بھی بیٹھ سکتے ہیں, یہ شرائط میں سے نہیں ہے. اگر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن اگر نہ کریں گے تو پھر بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر مراقبہ. تو بیٹھ جائیں اور نیت یہ کریں دل میں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ لیا ایک دفعہ اور پھر اس کے بعد اتنی دیر بیٹھے رہیں گے, اس آواز کو اپنے دل کی طرف سے آتا ہوا سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, یہی مراقبہ کہلاتا ہے. تو گویا کہ دل سے نکلتی ہوئی ایک آواز ہے جس کو کہ ہم نے سننے کی کوشش کرنی ہے, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور چھٹا معمول رابطہ کہلاتا ہے, کہ جس کو بھی ہم نے اپنا شیخ بنایا, یعنی کسی کو دینی راہبر بنایا تو بیعت کری جن سے, تو ان کے ساتھ پھر رابطے میں رہنا اور اپنے دینی دنیاوی مسائل میں مشورہ کرتے رہنا, دین کو سیکھتے رہنا, اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. کل 6 معمولات ہو گئے. ان معمولات کو پابندی سے کریں گے تو لاکھوں انسانوں کا تجربہ ہے کہ اس سے ان کو دین کے اندر فائدہ ہوتا ہے, اور خود بخود گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, نیک بننا آسان ہو جاتا ہے, یعنی فرائض ادا کرنے ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ معمولات فرائض نہیں ہیں, بلکہ یہ فرائض کو آسان کرنے کا طریقہ ہے, ایک راستہ ہے, اسباب ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے ہم اس مراقبے کی وقفش کر لیتے ہیں, نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا, کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا, کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا, کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا, جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا, اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دروبام کو تو سجا لیا، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دروبام کو تو سجا لیا، تیرے سور بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، تیرے سور بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایت مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے نظر، یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے نظر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے مجھے نظر سے گرا دیا، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے مجھے نظر سے گرا دیا، میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بھلا ادا، میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بھلا ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دی، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھدا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم، ہم تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے سر کے بہانوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، جگ ہسائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ایک بہت گناہ گار بندے ہیں. اے اللہ، بہت نافرمان بندے ہیں. اے اللہ، بہت ناشکر بندے ہیں. اے اللہ، بہت ناقدر بندے ہیں. اے اللہ، تو نے ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں کری. اے اللہ، بہت نعمتیں ہمیں بہت نعمتیں عطا کریں. اے اللہ، دنیاوی نعمتیں بھی کتنی عطا کریں. اے اللہ، کسی زمانے میں بادشاہوں کے پاس ایسی نعمتیں ہوا کرتی تھیں. اے اللہ، آج تو ہم ایک میں ہر ایک کے پاس ایسی نعمتیں موجود ہیں. اے اللہ، دنیاوی نعمتوں میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. اے اللہ، دینی نعمتوں میں بھی تو نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اے اللہ، اپنے حرمین کی زیارتیں عطا فرمائی. اے اللہ، اپنے مشائخ کی، اے اللہ، اپنے اولیاء کی زیارتیں عطا فرمائی. اے اللہ، ان کی صحبتیں نصیب فرمائی. اے اللہ، ان کے قدموں میں بیٹھنا نصیب فرمایا. اے اللہ، ان کی صحبت نصیب فرمائی. اے اللہ، ان کی باتوں کو سننا نصیب فرمایا. اے اللہ، ان کی کتابوں کو پڑھنا نصیب فرمایا. اے اللہ، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، دین کی نعمتیں، اے اللہ، اس دور کے اندر کروڑوں میں شاید کسی ایک کو ملتی ہوں گی. اے اللہ، کتنے کم رہ گئے دین والے. اے اللہ، اہل حق کے ساتھ جڑنے والے کتنے کم رہ گئے. اے اللہ، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اے اللہ، کہ ان کے قدموں میں بیٹھیں. اے اللہ، ان کے ساتھ عقیدت والا معاملہ رکھیں. لیکن اے اللہ، ان سب کے باوجود ہم نے تیری قدر نہ کری. اے اللہ، تیری نعمتوں کی قدر نہ کری، بلکہ اے اللہ، جس مقصد سے تو نے ہمیں اس کام میں لگایا تھا کہ ہم اپنی بھی آخرت سنواریں اور تیرے دوسرے بندوں کی بھی آخرت سنوارنے میں دین کی خدمت کریں، مدد کریں، اے اللہ، ہم نے اس کی قدر نہ کری، بلکہ اے اللہ، دین جس مقصد سے تو نے عطا کیا تھا، اے اللہ، ہمیں اپنی نفس پرستی کی ایسی لت پڑ چکی ہے، اے اللہ، ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ اے اللہ، ہم نے ظاہری لباس تو چینج کر لیا، اے اللہ، ظاہری وضاقت تو ہم نے بدل لی، لیکن اے اللہ، اپنے نفس کی ان خواہشات کو نہیں چھوڑ سکے. اے اللہ، اپنی ان نفسانی خواہشات کو ابھی تک نہیں چھوڑ سکے. اے اللہ، ابھی تک اپنی نفس کی غلامی میں ہے. اے اللہ، اندر ہمارا ابھی تک نہیں تبدیل ہو سکا.
اے اللہ اس وجہ سے ہمارے نفس نے اے اللہ دنیا کے ماحول کو چھوڑنے کے بعد بھی، دین کے ماحول کو اپنا لینے کے بعد بھی اے اللہ اپنا سر اٹھایا اور اس دین کو بھی نفسانی خواہشات کے تابع کر دیا. اے اللہ اس دین کو بھی ہم نے اپنے نفس سے بگاڑنے کی کوشش کری. اے اللہ کیا کیا کچھ نہیں ہم نے اس کے ساتھ کیا. اے اللہ اتنی بڑی ناقدری، اتنی بڑی نعمتوں کی ناقدری. اے اللہ اس کے اوپر تو بڑی سزا ملتی ہے. اے اللہ ہم تیری سزا نہیں چاہتے. اے اللہ تیری سزا سے ڈر لگتا ہے. اے اللہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، بدل پا نہیں رہے. اے اللہ ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہے. اے اللہ وہ استقامت نہیں ہے. اے اللہ ہمارے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے. اے اللہ وہ ثابت قدمی نہیں ہے. اے اللہ وہ اول العزمی نہیں ہے. اے اللہ اس وجہ سے ہم اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پا رہے ہیں. اے اللہ ہم ابھی تک اسی طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں جس طریقے سے دنیا کے ماحول میں بیہیو کیا کرتے تھے. اے اللہ ہم تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم فیل ہو چکے ہیں. اے اللہ ہم ناکام ہو چکے ہیں. اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری رحمت کی طرف نظر اٹھاتے ہیں. اے اللہ تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ ہم نے تیرے دین کی قدر نہیں کری. اے اللہ تیرے دین والوں کی قدر نہیں کری. اے اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی قدر نہیں کری. اے اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تیرے محبوب نے جس کے پاس کسی نعمت کی کمی نہیں تھی، اے اللہ اس کے ساتھ تو نے پہلے ہی سارے گناہوں کے بخشنے کا وعدہ کیا ہوا تھا. اے اللہ جنت کا وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن اے اللہ ہم لوگوں کی خاطر اے اللہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. اے اللہ کتنی ذلتیں برداشت کریں. اے اللہ کتنے پتھر کھائے. اے اللہ کتنی گالیاں برداشت کریں. اے اللہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے عبادتیں کریں. اے اللہ ہمارے لیے کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگی. اے اللہ بیٹھ کر کر کے دعائیں مانگی. اے اللہ ہر موقع پہ ہمیں یاد رکھا. اے اللہ اور تو اور اپنے آخری وقت میں ہمیں یاد رکھا. اے اللہ ہمارے لیے تجھ سے وعدے لیے کہ تو میری امت کو بخش دے گا. اے اللہ اس نبی کی ان اے اللہ ان محبتوں کا ہم نے کیا سلا دیا. اے اللہ ہم ان کو بھول گئے. اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کو ہم اپنے ان افعال کے ذریعے سے کتنا دکھ پہنچاتے ہوں گے. اے اللہ ان کے دین کو جو کہ تو نے ہمیں تحفتاً عطا فرما دیا، اے اللہ اس دین کی خدمت کر کے اے اللہ ہم ان کے دل کو کتنا راحت پہنچا سکتے تھے. اے اللہ اس دین کی فکر کو اپنی فکر بنا کر کے اے اللہ ہم ان کے کتنا قریب ہو سکتے تھے. اے اللہ تو نے ہمیں سارے مواقع عطا فرمائے. اے اللہ پورا ماحول عطا فرما دیا. اے اللہ اتنی ساری آسانیاں عطا فرما دی، لیکن اے اللہ ہم نے سارے مواقع کی ناقدری کری. اے اللہ اتنے سارے مواقع کو ہم نے گنوا دیا. اے اللہ ہماری اس غلطی کے اوپر ہمیں معاف کر دینا. اے اللہ معاف کرنے، معافی مانگنے کے علاوہ ہمیں اور کوئی اس کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. اے اللہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ معافی مانگنے کے بعد ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہم اب اپنے ان طور طریقوں کو بدل بھی سکیں گے. اے اللہ اتنے کمزور ہیں، اتنی مرتبہ ناکام ہو چکے ہیں کہ اے اللہ آگے کوئی امید بھی نہیں باقی بچی. اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے کوئی امید نہیں ہے. اے اللہ کسی غیر کی توقع نہیں ہے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پائیں گے. اے اللہ تقریباً ہمیں یقین ہو چکا کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدل پائیں گے. اے اللہ تو ہمیں اور 100 سال کی بھی زندگی عطا کر دے، ہم اپنے آپ کو نہیں بدل پائیں گے. اسی روش کے اوپر ہم اپنی باقی زندگی گزار دیں گے. اے اللہ لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ اللہ ہم نہیں بدل سکتے، ہم نہیں تبدیل ہو سکتے، لیکن اے اللہ تو تو ہمیں بدل سکتا ہے. اے اللہ تو تو ہمیں تبدیل کر سکتا ہے. اے اللہ بس ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں. اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ آج کی رات میں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنی زندگی پر سے، اپنی خواہشات کے اوپر سے اپنی گرفت کو ڈھیلا کریں گے، اور اے اللہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کریں گے. اے اللہ سپردگی اپنائیں گے. اے اللہ اپنے مشائخ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کریں گے. اے اللہ ان کے دست و بازو بننے کی اے اللہ ہم ان کے سامنے نیت کریں گے. اے اللہ اب باقی مدد تو نے کرنی ہے. اے اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اے اللہ ہر چیز کا مالک ہے. اے اللہ جس طرح باقی مخلوقات کا مالک ہے، اے اللہ اسی طرح تو ہمارا بھی تو مالک ہے. اے اللہ بس ہماری غلطی ہے کہ ہم نے آج تک اپنے آپ کو تیرے سپرد نہیں کیا. اے اللہ جن کے سپرد کرنے کے لیے تو نے ہمیں بتایا, اے اللہ ان کے آگے ہم نے اپنے آپ کو سپرد نہیں کیا. اے اللہ اس غلطی کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ یقیناً ہماری اس غلطی کی وجہ سے ہوا. اے اللہ اس کے اوپر ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آیت کریمہ کا ہم نے کا ورد کیا. اے اللہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اے اللہ کہ تیری کوئی غلطی نہیں ہے کہ ہم ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے. اے اللہ تیری کوئی غلطی نہیں ہے کہ ہم ابھی تک اپنے نفس کو قابو نہ کر سکے. اے اللہ تو تمام غلطیوں سے پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک. اور اے اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ انی کنت من الظالمین, انا کنا من الظالمین, بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم ہی نے زیادتی کری ہے. اے اللہ اقراری مجرم کو تو دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ ہم صدق دل سے تیرے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ تو تو رحیم اور کریم ذات ہے. اے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے. اے اللہ تو نے تیرے محبوب نے بتلایا کہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اے اللہ آپ خوش ہو جائیے ہمیں معاف کر کے. اے اللہ آپ اپنے حبیب علیہ السلام کو خوش فرما دیجئے ہمیں معاف کر کے. اے اللہ ہمارے اور آپ کا جو مشترکہ دشمن ہے, اے اللہ مردود شیطان, اے اللہ اس کو ناراض کر دیجئے. اے اللہ اس کو غصہ دلا دیجئے. اے اللہ اس کو مردود کر دیجئے. اے اللہ آپ نے تو خود اس کو مردود قرار دے دیا ہے. اے اللہ ہمارے معاملے بھی اس کو مردود کر دیجئے. اے اللہ اس کی چالوں کو اس کے اوپر پلٹا دیجئے. اے اللہ اس کے اوپر لوٹا دیجئے. اے اللہ ہمیں اس سے بچا دیجئے. اے اللہ ہمیں اس سے بچا دیجئے. اے اللہ ہمارے نفوس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اے اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں. اے اللہ نہ جانے کتنی اور زندگی رہ گئی, کتنے اور موقع رہ گئے ہماری زندگی میں. اے اللہ مزید ہم ایک لمحہ بھی نہیں گنوانا چاہتے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں. اے اللہ اپنا بنا دیجئے. اے اللہ اپنوں والوں جیسی صفات ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ اخلاق حسنہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ اچھے اخلاق, اے اللہ نرمی, اے اللہ محبت, اے اللہ یہ ہمیں بھی سکھلا دیجئے. اے اللہ ہمارے گھرانوں کو بھی محبتوں کا نمونہ بنا دیجئے. اے اللہ محبتوں کا گلدستہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے بچائے کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا. اے اللہ نبی علیہ السلام کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا کہ اتنا کچھ دین ان کا, اے اللہ ان کے اخلاق کے بارے میں پڑھ پڑھ کر کے شاید ہماری آنکھیں تھک گئی ہیں. اے اللہ بات کر کر کے ہماری زبان گھس گئی ہے, لیکن ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک رمق بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکی. اے اللہ اپنی خواہشات کو کب چھوڑیں گے؟ اے اللہ اپنی انانیت کو کب چھوڑیں گے؟ اے اللہ اپنی ضد کو کب آپ کی رضا کی خاطر اپنی ضد کو قربان کریں گے؟ اے اللہ اپنی پری میڈیٹیٹڈ جو بچپن سے لے کر کے آئے ہیں, اے اللہ ان جو ہمارے مزاج بنے ہوئے ہیں, اے اللہ ان مزاجوں کو آپ کی رضا کی خاطر اے اللہ کب قربان کریں گے؟ اے اللہ ہم قربان نہیں کر پا رہے. اے اللہ آپ ان کو قربان کر دیجئے. اے اللہ آپ ان کو ہم سے دور کر دیجئے. اے اللہ ہمیں ہم پر ایک رحمت کی نگاہ ڈال کر کے اے اللہ ہمیں پاکیزہ بنا لیجئے. اے اللہ گھروں کی الجھنوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کے جو ہم نے مسئلے مسائل اہل حق کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں, اپنے اکابرین کے ساتھ, اپنے علماء کے ساتھ, اپنے اساتذہ کے ساتھ, اے اللہ ان الجھنوں سے ہمیں نکال دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر نور بصیرت اور نور بصارت عطا فرما دیجئے. اے اللہ مسئلوں کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ مسئلوں کا صحیح ادراک عطا فرما دیجئے. اے اللہ وقت مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو, اے اللہ ہمارے گھر کی باؤں بیٹیوں کو, بہنوں کو, اے اللہ ہمارے گھر کے بیٹوں کو, اے اللہ ہمارے تمام اہل خانہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہترین معاملہ کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بندوں کو کیسے چلانا ہے, ان کے رزق کا بندوبست کیسے کرنا ہے. اے اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بندوں کی عزتوں کا معاملہ کیسے کرنا ہے. اے اللہ ہم اس کے اندر ٹانگیں نہیں اڑانا چاہتے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ سنت کے وقدر, اے اللہ اسباب اختیار کرنے کی ہمیں توفیق بھی آپ ہی عطا فرما دیجئے. لیکن اے اللہ اپنی نگاہوں کو ہر وقت مسبب الاسباب کے اوپر یعنی آپ کی ذات کے اوپر لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے بہترین گمان رکھتے ہیں، اے اللہ بہترین گمان رکھتے ہیں، اور اے اللہ آپ نے تو فرمایا انا عند ظن عبدی بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہمیں بتلا دیا، اے اللہ ہم آپ سے بہترین گمان رکھتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے تو اے اللہ آپ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اے اللہ ہم اپنی اولادوں کو آپ کے حوالے کریں گے، اے اللہ آپ ہماری اولادوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، نفس شیطان سے برے ماحول سے بھی بچائیں گے، فتنہ دجال سے بھی بچائیں گے، جو بھی کفر کی باطل کی تاغوت کی سازشیں ہیں چاہے جس شکل کے اندر بھی ہوں، اے اللہ آپ کے لیے ان سے ہماری اولادوں کو بچانا، ہمیں بچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اے اللہ ہم نے علماء سے یہ حدیث بھی سنی کہ فتنہ دجال کے زمانے میں صرف اسی کا ایمان بچے گا جو ایسے دعا کرے گا جیسے کہ ڈوبتا ہوا شخص دعا کرتا ہے، اے اللہ یقیناً اے اللہ ہم اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اے اللہ ایمان بچانا بہت مشکل جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کے لیے جان بچانا مشکل، اے اللہ ہم بھی کفر کے کافری کے اس ماحول کے اندر اے اللہ ہر طرف سے تمام قوتیں اس طریقے سے چڑھ دوڑی ہیں اور اس شکل میں اس دھوکے کے ساتھ چڑھ دوڑی ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دے رہا، حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اے اللہ کیا کیا جا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اے اللہ رات کی تاریکی ہے، اے اللہ سمندر کی گہرائی ہے اور اے اللہ ہم ڈوب رہے ہیں، اے اللہ اپنے ایمان کو گنوا رہے ہیں، اے اللہ اس حال میں آپ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ دین کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ دین کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ رد نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے، اے اللہ ہمارے حالات کی طرف نہ دیکھیے، اے اللہ ہماری بد اخلاقیوں کی طرف نہ دیکھیے، بدتمیزیوں کی طرف نہ دیکھیے، ہماری ناقدریوں کی طرف، ہماری ناشکریوں کی طرف نہ دیکھیے، اے اللہ بس ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے بس میں نہیں تھا ان آنسوؤں کو بہانا، اے اللہ ہمیں آنسو بہانا نہیں آتے، اے اللہ یہ جو آنسو ہے آپ کے دیے ہوئے، اللہ آپ کی مہربانی فرما دی، عطا فرما دیے، اے اللہ عطا فرما دیے، درد نہیں کیجئے گا، اے اللہ مگر مجھ کے آنسو قرار دے کر کے ان کو درد نہیں کیجئے گا، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ان دعاؤں کے ختم ہونے کے بعد بھی اے اللہ ان کے اثر سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم اس کے بہت محتاج ہیں، اے اللہ بہت محتاج ہیں، اے اللہ آپ کی مہربانی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک دھاگا نہیں ہلا سکتے، ایک رتی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، اے اللہ اپنی مدد سے محروم نہیں کیجئے، اے اللہ اپنی مدد سے محروم نہیں کیجئے، اے اللہ ہمارے تمام احوال کو سنوار دیجئے، اے اللہ نہیں پتا کتنی اور زندگی ہے، جتنی بھی بچی ہے اے اللہ جتنی بھی بچی ہے اللہ ایمان کے ساتھ گزار دیجئے، ہمارے صالح کے ساتھ گزار دیجئے، اے اللہ اپنے مشائخ کے ساتھ مضبوط نسبت کے ساتھ گزار دیجئے، اے اللہ بس ہم اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اے اللہ اسی کو اپنی خیر سمجھتے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی فرمائی کہ یہ سمجھ عطا فرما دی، اے اللہ اسی سمجھ کے اوپر ساری زندگی باقی ماندہ جتنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو اے اللہ جو کمزور بچہ ہوتا ہے اپنے مشائخ سے سنا کہ ماں باپ کی اس کمزور بچے کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے، اے اللہ ہم سے زیادہ کمزور اور کون ہوگا، اے اللہ زمانے نے کوئی ایسا امتی نہیں دیکھا ہوگا، زمانے نے کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا ہوگا جس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں، جس کو لوگ شیخ سمجھتے ہیں اور اعمال کا کتنا کچا، اے اللہ عمل کا کتنا کچا، اے اللہ زمانے نے کوئی ایسے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے ہمارے جیسے، اے اللہ ہم سے زیادہ کمزور ہے تیرا کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا، اے اللہ کمزوروں پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ کمزوروں پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ رد نہ کیجئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو بھی مانگنے والے ہیں وہ یقیناً زیادہ اخلاص والے ہیں، اے اللہ ان کے اخلاص کو قبول کر لیجئے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو تو آپ ویسے بھی رد نہیں کرتے، اے اللہ انہوں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیے، اے اللہ جو بزرگ اگر اس میں ہیں تو ہم نے اپنے مشاہد سے سنا کہ بزرگوں کی سفید بالوں سے آپ کو حیا آتی ہے، اے اللہ انہیں کی دعاؤں کو قبول کر کے اے اللہ ہم سب کے لیے قبولیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ کسی کی توبہ تو آپ کو پسند آئی ہوگی. اے اللہ یقیناً کوئی ایک تو ایسا ہوگا, اور اگر اے اللہ کوئی ایک نہیں بھی ہے, اے اللہ پھر بھی قبول فرما لیجئے, اے اللہ پھر بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس لیے کہ اے اللہ رد کیے جانے کے لیے ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہے, اے اللہ ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے, بس یہ ایک ہی آپشن ہے کہ آپ کو اے اللہ منا کے اٹھے, اے اللہ آپ سے قبول کروا کے اٹھے, اے اللہ قبول فرما لیجئے, اے اللہ کوئی بشارت عطا فرما دیجئے, اے اللہ کچھ ایسا سے ایسا میں اللہ معاملہ فرما دیجئے کہ اے اللہ اس مسترب دل کو بھی اطمینان ہو جائے, اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے, اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, والدین کو, اے اللہ اساتذہ کرام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, اے اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ یقیناً جو درخت کے اچھے ہونے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کے پھل اچھے ہوتے ہیں, اے اللہ یقیناً ہمارے مشائخ تو بہت اچھے ہیں, اے اللہ ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس درخت سے الگ کر لیا, اب الگ کرنے کے بعد جو پھل سڑ جاتا ہے تو اس کا پھر قصور اس درخت کے اوپر تو نہیں آتا ہے. اے اللہ ہمیں اچھے پھل بن کر کے اے اللہ دنیا کو دکھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہمارے مشائخ کتنے اچھے ہیں, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اچھے ہیں. اے اللہ ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں پسندیدہ, اے اللہ پسندیدہ انسان, پسندیدہ شخصیت بننے کی اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پاس پڑوس کے لیے, اے اللہ سارے رشتہ داروں کے لیے, اے اللہ ہمیں پسندیدہ شخصیت بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, جو بھی پریشانی ہو, ابتلا ہے, ظاہری ہو, جسمانی ہو, مادی ہو, نفسیاتی ہو, روحانی ہو, اے اللہ جس قسم کی بھی پریشانی ہو ابتلا ہے, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے, اے اللہ ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنی آخرت کی فکر کے لیے, دین کی خدمت کے لیے ہمیں یکسو ہو کر کے, اے اللہ ہمتن ہو کر کے, اے اللہ اس کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دنیاوی الجھنوں کے اندر لگے رہتے ہیں, اے اللہ تیری دین کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں, اے اللہ تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتے ہیں, اے اللہ ہمیں پسند کر لیجئے. اے اللہ اپنی ایک نگاہ ڈال کر کے, اے اللہ جو بھی ہماری کمزوریاں ہیں, اے اللہ جو بھی برائیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے, اے اللہ ان آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالے بغیر ہی عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے, اور پھر ہمیں دین کی محنت کے لیے کھڑا کر دیجئے, اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.